سلطان نے ایک بار پھر زندگی میں ماہ مبارک رمضان نصیب کیا ہے، روزہ رکھنے کی سعادت، چاہے وہ جسمانی روزہ نہ بھی ہو، بہرحال روزہ رکھنے کی سعادت نصیب کی ہے۔ یہ بڑا عجیب تصور ہے کہ بعض اوقات انسان ماہ مبارک رمضان میں کسی بیماری کی وجہ سے، عمر کی کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا، تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میں روزے کی سعادت سے محروم ہو گیا، جبکہ ماہ مبارک کچھ اور ہدف لے کر ہے، صرف جسم کے روزے کے لیے نہیں ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے، روایتوں میں تذکرہ ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن صرف بھوکے پیاسے ہوتے ہیں،
ماشاءاللہ،
اور ان کو ماہ مبارک رمضان کی فضیلت نصیب نہیں ہوتی۔ بالکل ابتدا میں ہی شاید کوئی ایسی بات کہنا اتنا اچھا نہ ہو، لیکن بہرحال ایک واقعہ واقعہ میں بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوتا ماہ مبارک رمضان میں، کچھ کھا رہا تھا، تو کوئی دو نزدیک آئے، کوئی جوان نزدیک آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، بوڑھا سا ہے، کھا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم روزے سے نہیں ہو؟ تو اس کا مذاق سا اڑایا، تو اس نے کہا کہ پیٹ کے اور منہ کے روزے سے نہیں ہوں، باقی سارے روزوں سے ہوں۔
ماشاءاللہ،
تو ٹھیک ہے، اگر کوئی جسمانی اعتبار سے جسم کا روزہ نہیں رکھ سکا ہے، آپ کا تو رکھ سکتا ہے، زبان کا تو رکھ سکتا ہے، تو بہت اچھا ہے کہ انسان کی ماہ مبارک رمضان کے بارے میں اورینٹیشن کلیئر ہو کہ یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے یہ کیوں ہے، کس لیے ہے۔ اس پہ چند منٹس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف عرائض کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد، ہم لوگ تقریباً نصف ماہ مبارک رمضان گزار چکے ہیں اس سال کا، تقریباً نصف ہی باقی۔ بہت اچھا ہوتا ہے کہ انسان کسی پروجیکٹ میں بھی اگر کچھ وقت گزار لے تو اس کو ریویو کر لے، تاکہ باقی وقت میں اچھے طریقے سے گزار سکے۔ تو ماہ مبارک رمضان کے ان 14 دنوں میں کیا حاصل ہونا تھا، کیا ہونا تھا؟ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف جسم کا وزن گرنا تھا، تو وہ تو مجھے تقریباً یقین ہے کہ نہیں گرتا ہے، وہ تو شاید بڑھ ہی جاتا ہے، جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آیا۔ تو جسم کا وزن تو وہ تو نہیں گرنا تھا، اور گر گیا تو ہو جائے، کچھ اور ہونا تھا، وہ جو ہونا تھا وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے،
ماشاءاللہ،
اور خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، اگر وہ اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا تھا، اب باقی دنوں میں کیا گارنٹی ہے کہ خود سے ہو جائے گا؟ جب پہلے خود سے نہیں ہوا تو اب کیسے خود سے ہو جائے گا؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نصف کے اوپر پہنچنے پر، کہ انسان ایک ریویو کر لے۔ اچھا، اب اس ریویو میں کن، جس کو آپ لوگ پیرامیٹرز کہتے ہیں، کہ ان کے اوپر غور کرے، تو چند چیزوں کے اوپر غور کر سکتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد والے
محمد۔
پہلی بات تو یہ کہ خدا کے نظام میں، اس کے دین میں، جتنی بھی چیزیں واجبات ہیں، حتیٰ مستحبات، حتیٰ مباح، لیکن واجب تو خاص کر، وہ خدا کے پورے جو ہدف ہے، اوور آل جو آبجیکٹیو ہے، اس طرف ہی بڑھانے کے لیے ہے، کوئی چیز بکھری بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ تو مثال کے طور پر آپ جب اس امام بارگاہ میں تشریف لائیں یا اس سینٹر میں تشریف لائیں، تو یہاں بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کا بظاہر ایک دوسرے سے کوئی زیادہ کنیکشن نہیں ہوگا، لیکن آبجیکٹیو میں سب کنیکٹڈ ہوں گے، ورنہ تو پھر وہ کیوس ہوگا، تو افراتفری ہے پھر۔ تو مثال کے طور پر آپ نے جوتے کہاں اتارنے ہیں، یہ بھی آبجیکٹیو ہی طے کر رہا ہے کہ آپ پہ کہاں اتارنے ہیں۔ تو کیوں یہاں پہ نہیں اتار رہے؟ کیونکہ یہ جگہ مسجد امام بارگاہ ہے، اس کا ایک تقدس ہے، اس تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ مین ہال میں جوتے نہیں لائے جائیں گے۔ تو چھوٹی سی ایک بات ہے کہ جوتے کہاں اتارے جائیں گے، وہ بھی آبجیکٹیو ہی طے کرے گا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ جب گھر بناتے ہیں، تو اس گھر میں معذرت کے ساتھ مثلا واش رومز کتنے ہوں گے اور کہاں ہوں گے، تو آپ کا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ طے کرتا ہے ڈیٹیلز کو۔ اب دین اسلام کے اندر ایک اوور آل آبجیکٹیو ہے، اور اس کے بعد اس دین کی کچھ ڈیٹیلز ہیں، ان ڈیٹیلز میں کچھ ڈیٹیلز ایسی ہیں جس کو خدا نے اصول دین کہا ہے، کچھ ڈیٹیلز ایسی ہیں جن کو فروع دین کہا ہے. اچھا، یہ جتنے اصول دین ہیں اور یہ جتنے فروع دین ہیں، یہ آبجیکٹو کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں. بعض چیزیں جو انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوں گی، لیکن یہ اصول و فروع دین یہ تو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی رات کو سونے سے پہلے وضو کرے یا نہ کرے، شاید ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہ ہو لیکن انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوگا. لیکن نماز پڑھے یا نہیں پڑھے، یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے، ورنہ اس کے اوپر اتنی پنشمنٹ نہ ہوتی کہ جو یہ نہیں کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی. اس کا مطلب اس کا کنیکشن بہت اسٹرانگ ہے. اچھا، اب میں اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہوں، روزہ بظاہر ایک فزیکل فینومینا ہے، اور فزیکل فینومینا ہونے کے ناطے اس کی لمٹ یہ دنیا ہے. کیا آپ نے سنا ہے کہ کبھی کوئی روزہ مثلا برزخ میں رکھ رہا ہوگا؟ روزہ یہ نہیں ہو رہا ہوگا. بظاہر یہ فزیکل فینومینا ہے، اس کی لمٹ یہ دنیا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ پوری دنیاؤں کے اوپر ہے. یہ کیسے ہوا؟ تو آپ جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر کچھ دیر بھوکے رہیں گے، کچھ دیر پیاسے رہیں گے، لیکن اس بھوک اور پیاس کا اثر آپ کو برزخ میں، محشر میں، پل صراط، ہر جگہ پہ ملنا ہے.
ماشاءاللہ.
یہ کنیکشن کہاں ہے؟ اب اس کا کنیکشن بہت آسان، ایک ہی جملہ، وہ یہ کہ کیا روزہ صرف بھوک اور پیاس ہے؟ بس یہاں سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اب میں ایک روایت احتیاطاً، چونکہ ماہ مبارک رمضان میں انسان تھوڑا سا احتیاط کرے، اہل بیت سے کوئی چیز نسبت دینے میں احتیاط کرنی ہوتی ہے، تو ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے. اوور آل مفہوم یہ ہے کہ خداوند متعال نے پل صراط کو ان لوگوں کے لیے بہت وسیع کیا ہے، یا پل صراط کی آگ کو ان لوگوں کے لیے ٹھنڈا کر دیا ہے جنہوں نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا. تو پل صراط کے نیچے ایک آگ ہے. اب جب سمبولزم ہے یہ، لیکن بہرحال جتنا بھی ہے، ایک پل صراط ہے جس کے اوپر سے سب نے گزرنا ہے، اور اس پل صراط کے نیچے ایک آگ ہے جو وحشتناک آگ ہے. یہ آگ ان لوگوں کے لیے ٹھنڈی ہوئی ہوئی ہے جنہوں نے اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیا، صحیح؟ اور ماہ مبارک رمضان کا روزہ، جن چیزوں پر روزہ نافذ ہونا ہے ان میں سے ایک زبان ہے، اور اس نفاذ میں ایک چیز جس کو کنٹرول کرنا ہے وہ یہ کہ یہ آپے سے باہر نہ ہو. اب سمجھ میں آتا ہے کہ روزہ پل صراط سے کیسے کنیکٹڈ ہے. اب اگر کسی نے ان ڈیٹیلز پہ توجہ نہیں دی ماہ مبارک رمضان میں، اس کا مطلب ہے اس کا روزہ کہیں سے کنیکٹڈ نہیں ہوگا. اس کا روزہ یہیں پہ کچھ گھنٹے کی بھوک اور پیاس کے لیے ہوگا. اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو 14 دن تقریباً گزر چکے، ان میں ہمارا روزہ کہاں تک کنیکٹڈ تھا. تو باقی 15 سے بھی امید کروں کہ کچھ کنیکشن مل جائے گا، لیکن اگر ان 14 دنوں میں یہ روزہ صرف بھوک اور پیاس سے کنیکٹڈ تھا، تو پھر اس کا مطلب یہ آگے بھی کچھ کارنامہ نہیں ہونے والا اگر یہ خود سے چھوڑ دیا گیا. تو اب ایک دو اسٹیجز ہمارے پاس آنے چاہیے آج کے جیسے دن میں، اور اس پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے، ایک تو ریویو، وہ یہ کہ بھائی، اور ایک ریئلسٹک ریویو. ایک تو ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں سب اچھا ہے، جیسے ہمارے پاکستان کے گورنمنٹ آفیسرز کے بارے میں مشہور ہے ایوری تھنگ از اوکے. تو ایک تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ سب صحیح تھا، اللہ کا شکر الحمدللہ. تو پہلا تو یہ نہیں کریں، ایک ریئلسٹک ریویو ہو جائے کہ بھائی ان 14 دنوں کے اندر میری اچیومنٹس کیا تھیں اور میں نے اس میں کیا حاصل کیا. دوسری بات یہ کہ چلیے اچیومنٹ تھیں، الحمدللہ خدا کا شکر ہے، کیا اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے؟ اگر امپروو کرنے کا ارادہ ہے، اب کس کے اوپر کام کرنا ہے؟ اچھا، اب ظاہر ہے کہ اس پہ کام نہیں کرنا ہے کہ آپ نے روزہ پہلے 14 گھنٹے کا رکھتے تھے، اب 15 کا کریں گے. وہ اپنے ٹائم پہ ہی رہے گا، وہ آپ رکھنا بھی چاہیں تو آپ نہیں رکھ پائیں گے، آپ سحری کو بھی آگے پیچھے نہیں کر سکیں گے اور افطار کو بھی نہیں کر پائیں گے. تو کیا کر سکیں گے؟ ہاں، یہ کر سکیں گے کہ میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں، بنیادی طور پہ کوئی بہت بڑا گناہ بھی ماہ مبارک رمضان میں شاید نہیں کر رہا ہوں گا، شاید نہیں کر رہا ہوں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ امپروومنٹ کہاں لانی ہے؟ جو مجھے اندازہ ہوا، امپروومنٹ شاید 70-80% ذہن کے اندر ہوتی ہے. باہر نظر نہیں آتی، ذہن کے اندر ہوتی ہے. تو مثال کے طور پر بہت بڑی خاصیت، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، بس خدا پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. یہ توکل جسم کے کس عضو سے ہوتا ہے؟ جسم سے نہیں ہوتا، یہ فکر سے ہوتا ہے. صبر کرنے والوں کو صبر کر لینا چاہیے. یہ صبر کیسے ہوتا ہے؟ یہ صبر ہاتھ پاؤں سے نہیں ہوتا، زیادہ تر صبر دماغ سے ہی ہوتا ہے. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہم لوگ چونکہ پرانے دیندار لوگ ہیں، اس میں بہت زیادہ گھاگ لوگ ہیں، تو اب ہماری جو امپروومنٹ ہے وہ بظاہر جسمانی امپروومنٹ نہیں آئے گی. اب جو ہماری امپروومنٹ آنی ہے وہ صرف ذہن کے اندر ہی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ امپروومنٹ دکھائی نہیں دیتی. آپ جم جائیں، کچھ دن کام کریں، تو آپ کو اسکیل کے اوپر کچھ گرام اوپر نیچے ہوتا نظر آ جائے گا. لیکن ذہن کے اندر کیا گزر رہی ہے یہ نظر نہیں آتا. مثلا شروع شروع میں کوئی آدمی دیندار ہوتا ہے تو ہم جیسے لوگ اس سے کہتے ہیں، بھائی تم میوزک چھوڑ دو، داڑھی رکھ لو، پرانے زمانے کی دینداری کی تصور یہ کر لو، تو وہ فوراً کچھ تبدیلیاں نظر آتی ہیں. اچھا، ایک آدمی 10 سال سے دیندار ہے، اب ایسی کوئی فزیکل اور جو ظاہر میں تبدیلی وہ نظر آنی نہیں. یہی وہ مشکل ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر پرانے دیندار لوگ ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے لیفٹ رائٹ کرتے رہتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے. اور کیوں آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے؟ چونکہ جو ظاہری تبدیلیاں آنے کا دور تھا وہ گزر چکا ہے. اب کوئی ظاہری تبدیلی نہیں آنی ہے. اب جو تبدیلی آنی تھی وہ یہاں پہ آنی تھی، اس کے اوپر محنت نہیں کر سکے. اچھا، یہ بھی ایک مشکل ہے کہ یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ جو یہاں پہ تبدیلی آنی ہے وہ کیا ہے. مشکل یہاں پر ہے، یہ بھی نہیں پتا ہے. تو ہمیں کچھ اور اچھی اوصاف پتہ ہیں، توکل ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، استقامت ہونی چاہیے انسان کے اندر، اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اوصاف کچھ پتہ ہے ہمیں، لیکن یہ سمجھنا بھی مشکل پڑ رہا ہے کہ یہ اوصاف جب حاصل ہوں گی تو یہ کس راستے پہ چل کے حاصل ہوں گی. اور میں اس میں جو مجھے خدشہ ہے وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید یہ خود بخود ہوتا رہے گا. نہیں، خود بخود نہیں ہونے والا ہے. کچھ کاموں کے نتیجے میں خود بخود ہم اس طرف بڑھ تو سکتے ہیں، لیکن محنت پھر بھی کرنی پڑتی ہے. مثلا کوئی شخص اول وقت نماز پڑھتا رہے، اس کے لیے اس سمت بڑھنے کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا. لیکن اس نے خود بڑھنا ہے یا خود بخود بڑھے گا؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. راستہ تو آسان ہو جائے گا لیکن کرنا تو خود ہی پڑے گا. ہاں، اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم لوگ زیادہ تر اسٹک ہوتے ہیں کہ بھئی یہ خود بخود ہو جائے یا میں نے کرنا ہے. خود بخود میں نے عرض کیا، راستہ آسان ہوتا ہے اور اول وقت نماز پڑھنے سے بہت ساری چیزیں نصیب ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ کرنا ہے، پھر بھی کچھ کرنا ہے. اچھا، وہ کیا کرنا ہے؟ چند منٹس میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد علی اللہ ایک واقعہ میں بیان کرتے ہیں، کوئی عالم تھے نجف میں، بہت پریشان ہوئے کسی معاملے پر، بہت زیادہ گڑگڑائے، اللہ سے کہا خدایا مجھے کوئی حل بتا دے، کوئی حل بتا. اب وہ اپنے دماغ سے انہوں نے بہت زیادہ جو کچھ کر سکتے تھے کر لیا عبادتوں میں، اور وہ حل نصیب نہیں ہوا. تو وہ اپنے گھر کے صحن میں آ کر پریشان ہو کر آسمان کی طرف دیکھ لیں گے، حل کیا ہے، حل کیا ہے؟ تو اوپر سے آواز یہی کہ حل یہ ہے کہ حل نہیں ڈھونڈنا ہے. ہاں، کیا مطلب حل نہیں ڈھونڈنا؟ ابھی تو ہم کہہ رہے تھے کچھ کرنا ہے، نہیں، خدا پہ توکل کرنا ہے.
ماشاءاللہ،
یہ جو اپنے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرنا ہے کہ میں کر لوں گا، یہ نہیں ہونے والا ہے. تو اس معاملے میں جو سب سے بڑی چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں میں سے کام نہیں چلنے والا. یہ پہلا اسٹیپ ہے. تو جیسے ہی کوئی انسان یہ کہے کہ بھائی میں 30 سال سے روزہ رکھ رہا ہوں، میں وہ امپرومنٹ فیل نہیں کر رہا اپنے اندر، تو مجھے امپرومنٹ فیل نہیں کر رہا، شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں، میں نہیں کروں گا. ایکچولی مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے، خدا نے میری طرف یہ رحمت نازل کرنی ہے کسی طرح سے. تو اب یہ ایک پیراڈاکس ہے کہ میں نے کرنا ہے اور کرنا اصل میں اس نے ہے. تو جو میں نے کرنا ہے وہ میں نے اللہ کے سامنے تسلیم ہونا ہے، نہ کہ اپنی تدبیر کرنی ہے، ہاں میں نے تسلیم ہونا ہے خدا کے سامنے۔ یہ جو جملہ ہے یہ کی پوائنٹ ہے میرے خیال میں، اس کو میں دو چار منٹ میں اور تھوڑا سا آپ لوگ کہتے ہیں الیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے محمد والے، تسلیم کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں دو رکعت نماز فجر کی پڑھتا ہوں، چار رکعت نماز ظہر کی، چار رکعت نماز عصر کی، واجبات میں نے پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے، کیا صرف واجبات پڑھنا تسلیم ہے؟ نہیں، ابھی واجبات میں کتنی دیر لگے گی، مثلا 20-25 منٹ لگ جائیں گے، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، چلیں میں اس کے اوپر مستحبات بھی ایڈ کر لیتا ہوں، تو مثال کے طور پر میں صبح کو اتنی دیر تعقیبات پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اور بڑھا دیتے ہیں، تو یہ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے ہو گئے۔ اچھا کوئی بہت تیر مار لے گا تو وہ قرآن اتنا زیادہ پڑھے گا، دعائیں اتنی زیادہ پڑھے گا، 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے ہو گئے، صحیح ہو گئی بھائی، باقی 20 گھنٹے کیا ہے؟ تسلیم یہاں ہے، ہاں کہ باقی جو 20 گھنٹے تھا وہ میں بندہ خدا تھا یا بندہ نفس تھا، اصل مسئلہ یہاں پر ہے۔ حتیٰ مثال کے طور پر میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں، اپنی مثال دے دیتا ہوں، وہ یہ کہ مثلا میں آ گیا یہاں پر، یہاں بیٹھ کر ممبر پہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے ایک درس کہنا ہے، یہ جو درس کہہ رہا ہوں یہ تسلیم ہے یا میری مرضی ہے؟ یعنی میں اس کو خدا کی پسند کے مطابق کرنا چاہتا ہوں یا اپنی پسند کے مطابق کرنا چاہتا ہوں؟ تو حتیٰ وہ کام جس کو میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ انتہائی دینداری کا کام ہے، اس میں بھی مشکل ہے کہ تسلیم آئی ہے یا نہیں آئی ہے، پرابلم یہاں ہے۔ تو مثال کے طور پر میں 10 دینداری کے کام کروں گا لیکن ان میں تسلیم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ کیفیت، یہ مین کی پوائنٹ ہے، یہاں سے چیزوں نے ٹرن ہونا ہے ایکچولی۔ اور جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں ظاہر ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ نہیں کروں گا جو نئے نئے دیندار ہوئے، آپ لوگوں کی شکلوں کو میں دیکھتے ہوئے سالوں ہو گئے، آپ کو میری شکل دیکھتے ہوئے سالوں ہو گئے، ہم لوگ نئے دینداروں کی بات نہ کریں ابھی اس وقت، ان کی بات کریں جو پرانے دیندار ہیں۔ ان میں جو پرابلم ہے، وہ پہلی پرابلم جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہ سسٹم کو نہ پہچاننا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ آٹومیٹیکلی خود بخود ہوتا چلا جائے گا، جبکہ یہ ہوتا نہیں چلا جائے گا، اس کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنی ہوں گی۔ پھر جب ایفرٹس کرنے پہ آتے ہیں تو سمجھتے ہیں میں ایکسس ہوں، نہیں میں ایکسس نہیں ہوں، خدا ایکسس ہے، میں نے اس ایکسس کے اوپر اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے۔
ماشاءاللہ،
اور یہ جو سرنڈر کرنا ہوتا ہے یہ صرف عبادتوں کے دوران نہیں کرنا ہوتا، اس خاطر بعض اوقات 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی میری عبادتیں 1 گھنٹے کے لغو کام سے ضائع ہو سکتی ہیں، کیونکہ میں نے وہ 1 گھنٹہ ایسا گزارا ہے جس کو خدا پسند نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے، صحیح، میں نہیں کہہ رہا گناہ کر رہا تھا، میں گناہ نہیں کر رہا تھا، لیکن میں اس وقت تسلیم میں نہیں تھا، پرابلم یہاں ہے۔ تو اب کیا کرنا ہوگا؟ اب مجھے یہ کرنا ہوگا کہ میں اپنی زندگی کو، اب یہ جو باقی 14-15 دن ہیں، اس میں یہ دیکھنے کی کوشش کروں کہ میں کس حد تک یہ کر سکتا ہوں کہ میرا ٹائم تسلیم کی حالت میں گزر رہا ہوں، خدا کے حکم کے مطابق گزر رہا ہوں۔ تھوڑا تھیوریٹیکل ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، اس کو ہم لے کر آتے ہیں، اس سے گزر کر ایک پریکٹیکل پوائنٹ تک لے کر آتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے ٹاپک کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں، جس کو ہم باقی دنوں میں جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے، ان 14 دنوں تک آتے آتے آپ کے تقریباً سارے ماہ مبارک کے رمضان سے ریلیٹڈ شیڈیول سیٹ ہو چکے ہوں گے۔ تو مثال کے طور پر کیا سیٹ ہو چکا ہوگا؟ یہ بن چکا ہوگا کہ سحر کے وقت میں آپ نے کتنی دعائیں پڑھنی ہیں اور کون کون سی پڑھنی ہیں، یہ بن چکا ہوگا۔ یہ بن چکا ہوگا کہ آپ نے قرآن کریم کتنی دیر پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے۔ پہلے دوسرے دن کی کہانی ہوتی ہے نا، انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کب سونا ہے کب جاگنا ہے، تو یہ 14 دن تک آتے آتے اب یہ سب کچھ ہو چکا ہوگا،
صحیح۔
پھر آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ اس 14 دنوں سے میری ذات کے اوپر اسپریچولی جو فائدہ ہوا ہے وہ کتنا ہوا ہے، ہو چکا ہے۔ اب امپروومنٹ کی بات آئی تھی، تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ کو تسلیم ہونا ہے، تسلیم ہونے کے بعد پریکٹیکلی کیا کرنا ہے؟ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ اب آپ باقی 14 دنوں کے اندر سحری میں اگر 5 منٹ دعا پڑھتے تھے تو اب آپ 15 منٹ پڑھیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. میں کہوں بھی تو آپ شاید کر بھی نہیں پائیں گے، چونکہ جو آپ کر سکتے تھے وہ آپ کر چکے ہوں گے. شب قدر کا معاملہ کچھ اور ہے، وہ تو ابھی ہم جو کچھ ہوگا. جو میں عرض کروں گا وہ یہ تھا کہ آپ جس کوالٹی کے ساتھ کر رہے تھے اس کو امپروو کر لیں. ٹائم اس سے زیادہ مت دیں، جو آپ دے چکے ہیں اور جو دے رہے ہیں اتنا ہی دیں گے، لیکن جو کوالٹی تھی اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کر لیں، اس میں کیا امپروومنٹ ہو سکتی ہے. تو مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا، زیادہ تر اعمال یہاں پہ ہو رہے ہوں گے، زیادہ تر اعمال، تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ میں اپنے نفسانی کیفیتوں کے اوپر کیا امپروومنٹ لا سکتا ہوں. چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہم بہت زیادہ عرض کرتے ہیں کبھی کبھی اپنے لیے، اور وہ آپ کے سامنے دہرا دیتے ہیں، وہ یہ کہ ہم لوگوں کے اعضاء و جوارح اور خیالات، ٹھیک ہے، اس اسٹوریج سے نکل رہے ہیں جو ہماری اسپریچول لائف میں ہمارے اندر رکھا ہوا ہے. صحیح ہے؟ تو اگر مثال کے طور پر میرے اندر، میں پازیٹیو سے شروع کرتا ہوں، مثلا میں اپنے اندر احساس کر رہا ہوں کہ میں خدا کی طرف توکل میں بڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو میرا اسٹوریج ہے وہ کوئی اتنا اچھا ہے کہ مجھے خدا کی سمت لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے اندر کوئی بغض، کوئی حسد کا مادہ کم نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا اسٹوریج ہے وہ کوئی ایسا ہے کہ مجھے نہ آگے بڑھنے دے رہا ہے نہ پیچھے بھیک رہا ہے. اور اگر خدا نہ کرے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نہیں، کوئی ایک مصیبت ایسی لگی ہوئی جو مسلسل مجھے پیچھے گھسیٹ رہی ہے، اس کا مطلب ہے میرے اسٹوریج کے اندر کوئی ایسا گاربیج پھنسا ہوا ہے جو مسلسل پیچھے گھسیٹے جا رہا ہے. صحیح؟ تو یہ جو ہماری نفسانی کیفیت ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر، 14 دن کے بعد امپروومنٹ آئی نہیں آئی، آئی تو اتنی نہیں آئی جتنا میں چاہتا تھا، یہ سب ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ میرے اندر کوئی پرابلم کہیں پہ چھپی ہوئی ہے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے اس اندر کے اوپر تھوڑا سا ریفلیکشن اور بڑھا دیں. اس کو کیسے صحیح کرنا ہے؟ تو ہمارے پاس جو بہت مشہور راستہ ہے، سب کو پتا ہے، اہل بیت کا مسلسل اصرار ہوتا ہے وہ یہ کہ جیسی ماہ رجب آتا ہے، جیسی ماہ شعبان آتا ہے، ان کا اصرار ہوتا ہے کہ استغفار بڑھا دو. کیوں استغفار بڑھاؤں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان تک آتے آتے اگر انٹرنل گاربیج زیادہ رہا، یہ ماہ رمضان میں ڈیولپ نہیں کر پائیں گے. اس خاطر وہ کہتے ہیں استغفار پیچھے سے بڑھانا شروع کر دو. تو میرا اپنے خیال ہے کہ ابھی شب قدر تک کچھ دن باقی ہیں، یہ کیا جا سکتا ہے کہ استغفار کو، وہ آپ لوگ جسے کہتے ہیں، اسمارٹلی بڑھایا جائے. اور وہ کیسے؟ ٹائم نہیں بڑھائیں گے. اگر آپ 70 مرتبہ استغفار کر رہے تھے 70 مرتبہ ہی کریں، لیکن اسمارٹلی کریں. وہ کیسے؟ یہ سوچیں کن گناہوں کے اوپر، کن نقص کے اوپر ہمارا دماغ نہیں جا رہا ہوگا، اس پہ استغفار کریں. مثلا میں استغفار کرتا ہوں خدا کے سامنے، خدا میں 10 استغفار کر رہا ہوں اپنی آنکھوں پر، 10 استغفار اپنی زبان کی، 10 استغفار فلاں فلاں. اچھا، اس استغفار کے اندر ہمسایوں کے حقوق پر گناہ شامل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ شاید نہیں ہو رہے ہوں گے، انہیں شامل کر لیتے ہیں. اب مجھے اپنے استغفار میں یہ بھی سوچنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں شاید ہمسایوں کے حقوق نہیں دیے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اپنے استغفار کی تعداد نہ بڑھائیں، ٹائم بھی نہیں بڑھائیں، تھوڑا سا انٹیلیجنٹلی یوز کر لیں اسے.
ماشاءاللہ.
قرآن کریم پڑھ رہے ہیں؟ بالکل پڑھ رہے ہیں. جتنا ٹائم دیتے تھے اتنا ہی دیتے رہے، کیونکہ میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ اب 14 دن کے بعد آپ نہیں ٹائم بڑھا پائیں گے. اسمارٹلی استعمال کریں اس ٹائم کو. وہ کیسے؟ قرآن کریم میں سے قوانین نکالیں جو آپ کی زندگی پہ حکومت کر رہے ہیں، ان قوانین کے اوپر اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کریں. اگر خدا متعالی فرماتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم علی صلاتہم یحافظون، مثلا آئے کریمہ آئیو، اب میں بالکل کوئی غلطی کا چانس نہیں دینا چاہوں گا، اللہ تھا یا فیتا چھوڑ دیجئے، خدا متعالی نے کہا وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اس پہ غور کر لوں، یہ نماز کی حفاظت کیسے ہوگی؟
ماشاءاللہ.
تو قرآن کریم پہ جو آپ ٹائم دے رہے تھے وہ دیں، وہی ٹائم دیں، لیکن تھوڑا سا سوچتے سمجھتے ہوئے. اگر کسی قوم کے بارے میں پڑھ رہا ہوں کہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا، تو وہ برائی کے کسی ایک لیول پہ پہنچ گئے تھے جہاں عذاب آنا ہی تھا، مثلا اس سے نیچے کے لیول پہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ اس سے نچلے لیول پہ یہ ہوا ہوگا کہ وہ اپنی اس برائی کے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوں گے اور وہ بڑھتی جا رہی ہوگی، صحیح، اور وہ ایزیوم یہ کر رہے ہوں گے کہ عذاب نہیں آئے گا، صحیح، یہاں پہ کوئی پوائنٹ میرے لیے بھی ہوگا. اس طرح ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں وہ موضوع عرض کروں جس کے اوپر مجھے رائز پیش کرنے ہیں انشاءاللہ اگلے چند دنوں کے لیے، لیکن یہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اسکیٹرڈ رہتا ہے معاملہ، چونکہ شبیں آتی ہیں اس میں، شب قدر ہوتی ہے، ظاہر شب شہادتیں آئیں گی، تو وہ موضوع کے اوپر جو کنسنٹریشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی. یہ دوسرے 15 دن جو ماہ مبارک کے رمضان کے ہوتے ہیں اس میں یہ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا آپ اپنے موضوع پہ بھی چلتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو موضوع سے ہٹ کے بھی کرنا پڑتا ہے. اس خاطر میں ایک آسان راستہ یہ دیکھتا ہوں کہ کسی سورہ کا انتخاب کر لوں. ایسے میں ماہ مبارک رمضان ہے، قرآن کریم کی بہار ہے، تو میں قرآن کریم کو اس کے اوپر بالکل فوکس کرنے کے لیے کرتا ہوں. تو میں نے سورہ حشر کا انتخاب کیا. سورہ حشر کا عرض کروں گا اس کے اوپر چند جملہ آپ کی خدمت میں. اور یہ کیوں سورہ حشر کا انتخاب کیا اس کا بیک گراؤنڈ بھی عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے صلی اللہ علیہ. سورہ حشر ابتدا میں سبح للہ ما فی السماوات والارض ما فی الارض سے شروع ہو رہی ہے. یہ جو سورہ ہیں جن کے شروع میں یا سبح یا یسبح یا سبح، یہ تین الفاظ استعمال ہوئے ہوں، سبح یا یسبح یا سبح، یہ 6 سورہ ہیں ہمارے پاس. ان کو مسبحات کہتے ہیں، سورہ مسبحات. یہ جو مسبحات ہیں ان کے بارے میں اور ان کی اس کمبینیشن کے اندر بہت سارے راز بیان کیے جاتے ہیں. تو مثال کے طور پہ جو 6 سورہ ہیں، ان سورہ کو اگر کوئی مثال کے طور پر رات کو سونے سے پہلے پڑھے تو ایک چیز جس کے بارے میں کافی لوگوں کا اصرار ہے وہ یہ کہ یہ شخص، آپ کہتے ہیں انورٹڈ کاماز کے اندر، یہ شخص اولیاء الہی میں شامل ہو جائے گا. نہیں معلوم اس میں کیا راز. وہ 6 سورہ کون کون سی ہیں، میرا غلطی کا اس وقت کوئی موڈ نہیں ہے، تو میں لکھ کے دیکھ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. تو میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ اس میں روایت میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خود نبی خدا رات کو استراحت سے پہلے یہ 6 سورہ پڑھا کرتے تھے. اچھا، اور اس 6 سورہ کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی سورہ حدید، دوسری سورہ حشر، تیسری سورہ صاف، چوتھی سورہ جمعہ، اور پانچویں تغابن، اور چھٹی سورہ اعلیٰ. ٹھیک ہے، اب یہ ریکارڈ چونکہ ہو گیا ہے، ویسے بھی آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہیں نہ کہیں، لیکن بہرحال پہلی سورہ حدید ہے. اچھا، میں ترتیب کیوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس ترتیب میں ایک عجیب پوائنٹ ہے. پہلی حدید ہے، دوسری حشر ہے، ان میں اور تیسری سورہ صف، اور چوتھی جمعہ. یہاں شروع ہوتا ہے ماضی کے سیغے سے، یعنی چند سورہ ایسی ہیں جس میں سبحا آیا ہے، تسبیح کرتے ہیں، تسبیح کی، پھر بعد میں یسبح آیا، تسبیح کرتے رہیں، کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے، اور آخر میں امر آیا ہے، یعنی سورہ اعلیٰ تک جب پات پہنچی تو سبح اسم ربک الاعلیٰ، تم اللہ کی تسبیح کرو. تو ماضی سے شروع ہوا تھا، پھر مستقبل پہ آیا، پھر امر کے اوپر بات آئی. تو اس ترتیب میں بھی بہرحال کوئی نہ کوئی راز ہوگا. تو جو لوگ 6 سورہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس ترتیب کا خیال کریں، اس ترتیب سے پڑھیں. اچھا، آپ فرض کر لیں میں 6 سورہ رات کو سونے سے پہلے نہیں پڑھ سکتا، 6 میں سے کون سی پڑھوں؟ پھر سورہ حشر پڑھیں، پھر سورہ حشر. تو یہ مسبحات کا ایک سیٹ ہے 6 سورہ کا، ان کو پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں اور اس کے پتہ نہیں کیا کیا اثرات ہیں. لیکن اگر کوئی یہ 6 سورہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم سورہ حشر پڑھ لیں. اب اس سورہ حشر کی اپنی فضیلتیں، اس کے اپنے اثرات ہیں انسان کے وجود کے اوپر، میں فی الحال اس کے اوپر زیادہ عرض نہ کروں، اور کانٹینٹس کے اوپر آ جاؤں کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ یہ سمجھ سکتے ہیں ہم کہ جو سورہ حشر کو ہر رات پڑھتا رہے، لگتا یوں ہے جیسے خدائی اوصاف اس کے اندر کہیں نہ کہیں آہستہ آہستہ ریفلیکٹ ہوں گی، یوں لگتا ہے. اچھا، خاص کر ایک بات ہے وہ یہ کہ سورہ حشر کی آخری آیتوں کے اندر خدا کی صفات گویا جیسے ہم لوگ عرف عام میں کہتے ہیں بھر کے بیان ہوئی ہیں. ہاں، اور اس میں عالم الغیب والشہادہ سے شروع ہوا ہے اور آخر تک آتے آتے خدا کی صفات. تو ان تین آیتوں کے بارے میں مشہور ہے، ایک روایت میں بیان ہوا ہے، تھوڑا احتیاط کروں، ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ ان تین آیتوں کو پڑھتے وقت کوئی سر پہ ہاتھ رکھ لے تو وہ خدا کی اس امان کو حاصل کر سکے گا.
ماشاءاللہ،
اس کے کیا راز ہوں گے. لیکن بہرحال اس سورہ حشر کے اندر کچھ ہے. حتیٰ ایک آیت، ایک روایت اس طرح کی بھی موجود ہے کہ خدا نے اپنی اوصاف کا ایسا بیان کہ جو بعد میں آنے والے لوگوں کو سمجھ میں آنا تھا وہ اس سورہ میں رکھا ہے.
ماشاءاللہ،
نہیں معلوم اس میں کیا راز ہیں. تو بہرحال یہ سورہ بہت اس معاملے میں اہم سورہ سمجھی جاتی ہے، اور یہ جو روایات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور جان بوجھ کر میں اس کے الفاظ کو نہیں دہرانا چاہ رہا ہوں، ظاہر ہے وہ اس احتیاط کی وجہ سے کہ اہل بیت سے نسبت دینے میں آپ کو ماہ مبارک رمضان میں کافی احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو میں اوور آل اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ اس احتیاط سے ہم خارج نہ ہوں. سورہ حشر مدنی سورہ ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی ہے. مدینہ میں نازل ہونے والی سورہ کا تعلق زندگی کے مسائل سے زیادہ ہوتا ہے، اور جو مکہ میں نازل ہونے والی ہوتی ہیں ان کا تعلق زیادہ تر عقائد سے اور بنیادی ترین عقائد سے ہوتا ہے. جو مکہ میں سورہ نازل ہوتی تھیں معمولاً ان کی آیتیں چھوٹی ہوتی تھیں، بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی تھیں. مدینہ میں نازل ہونے والی سوروں میں آیتیں تھوڑی لمبی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو شاید اس وجہ سے کہ لوگوں کو قرآن کریم کی زیادہ عادت ہو چکی تھی اس وقت تک آتے آتے. بہرحال یہ جو سورہ ہے یہ مدنی ہے، اور اس کا موضوع اور اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ بالکل صاف اس کے اوپر دلیل ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے. 59th سورہ ہے، 59th سورہ. اب اردو کا معیار ہمارے یہاں ایسا آ گیا کہ خود مجھے 59, 69, 79 میں خطرہ ہونے لگتا ہے کہ بھائی کون سا والا کیا تھا. تو اب اس لیے میں پاکستان سے باہر 59 کہتا ہی نہیں ہوں، 59 کہہ دیتا ہوں سیدھا. تو یہ بہرحال 59th 59th سورہ ہے. اس میں 24 آیات کریمہ ہیں، 24 آیات کریمہ. آپ کو پتہ ہے کہ بسم اللہ پہلی آیت شمار نہیں کی گئی ہے تمام سوروں کے اندر سوائے حمد کے. سوائے حمد کے کسی بھی سورہ کے اندر بسم اللہ جز آیات شمار نہیں ہوتی ہے. تو اس سے ہٹا کر اس میں 24 آیات کریمہ ہیں، اور اس کا جو نام ہے اس کے اوپر بھی عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے. یہ جو نام ہے حشر، ازار الف لام تو عربی کے تقاضوں کی وجہ سے لگا ہوا ہے، اصل نام حشر ہے. حشر کے دو تین مطلب تصور کیے جاتے ہیں. اگر آپ کسی مثلا، آج میں نے اس کو تجربہ کرنے کے لیے انٹرنیٹ کے اوپر لکھا کہ جو انگلش ٹرانسلیشن ہے سورہ کے ناموں کی وہ کیا ہے، تو حشر کے نام میں جو ٹرانسلیشن رکھا تھا وہ انٹرسٹنگ تھا. مثلا جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں حشر، آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ میدان حشر. اس نے ٹرانسلیشن میں لکھا تھا گیدرنگ. اصل کیا حشر سے گیدرنگ سمجھ میں آتا ہے؟ ہاں، بہت لٹرل میننگ میں اگر چلے جائیں، بہت جسے کہتے ہیں کہ بالکل لفظ کو بالکل اس کے کسی روٹ میں لے جائیں، شاید آ جائے. آپ کے ذہن میں ہوگا اردو میں ہم لوگ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، حشر اور نشر، حشر نشر. تو حشر جمع ہونا، نشر پھیل جانا، صحیح ہے. اس معنی میں حشر گیدرنگ میں آ سکتا ہے. بس ہم کہتے ہیں اس آدمی کا حشر نشر اس کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسی کے ساتھ بیٹھتا ہے پھر وہیں سے نکلتا ہے. تو اس وجہ سے حشر نشر اس معنی میں صحیح ہے، گیدرنگ کہہ سکتے ہیں اس کو. حشر کا جو مطلب اس سورہ میں استعمال ہوا ہے، کیا وہ گیدرنگ ہوگا؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، چونکہ میدان جنگ کا تذکرہ ہے. تو ممکن ہے کہ جب دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں گیدرنگ ہوئی ہے دو لشکر کی. تو کبھی گیدرنگ دو افراد کی ہوتی ہے، کبھی لشکروں کی بھی گیدرنگ ہو جاتی ہے، گیدر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بھی، میدان جنگ کے عمل کو بھی کوئی حشر تعبیر کرے، گیدرنگ کہہ سکے. اور سب سے بڑی گیدرنگ کہاں پر ہے؟ لارے قیامت کے دن میدان حشر. تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ایک حشر کا مطلب ہوتا ہے گیدرنگ، اوور آل جمع ہونا، جس کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ نشر. پھر ایک میدان جنگ بھی حشر ہے. کیوں؟ چونکہ وہاں پہ بھی دو میدان کے اندر لشکروں کی گیدرنگ ہو جاتی ہے، اور میدان حشر تو ہے ہی حشر. وہ کیوں حشر ہے؟ چونکہ وہاں سب کی گیدرنگ ہو جاتی ہے.
صحیح.
تو پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں حشر کا مطلب یہ ہوگا، اور یہ ایکسپینشن ہے اس کے مفاہیم کا، اور ظاہر ہے ایسے دسیوں مفہوم حشر کے اور بھی نکل آئیں گے. تو یہ سورہ حشر ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم لوگ معمولاً جب کسی سورہ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو شاید اس پہ زیادہ غور نہیں کرتے کہ آیت کے شروع میں کیا آیا تھا، آیت کے آخر میں کیا آیا تھا. معمولاً اس کے اوپر غور نہیں کرتے، بلکہ بہت دفعہ تو میرے جیسے کے ساتھ ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہوتا نہیں ہوتا، کہ مثلاً کسی ایک سورہ کے اینڈ میں آیا تھا وہ هو العزیز الحکیم، اور میں نے ایسے ہی کہیں بول دیا وہ هو العلیم النصیر. مجھے زیادہ فرق نہیں پڑ رہا، نعوذ باللہ تعالیٰ. لیکن قرآن کریم کو فرق پڑ رہا ہوگا یا نہیں پڑ رہا ہوگا؟ یا بہت فرق پڑ رہا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو سورہ کے اسٹارٹ میں کوئی چیز آتی ہے، آیت کے اینڈ میں کوئی چیز آتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تعلق کانٹینٹ سے ہوتا ہے. علامہ طباطبائی نے اس میں بہت خوبصورت ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ سورہ کا اسٹارٹ اور سورہ کا اینڈ سورہ کے کانٹینٹس کا ایک ریفلیکشن دے رہا ہوتا ہے. تو سورہ کا جو اسٹارٹنگ ہوگا وہ آپ کو اس کانٹینٹ کے لیے تیار کر رہا ہوگا جو سورہ کے اندر موجود ہے، اور جو سورہ کا اینڈ ہوگا وہ اس کانٹینٹ کی سمری آپ کو دے رہا ہوگا جو اس سورہ کے اندر موجود ہوگی. صحیح ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات بھی کہی، وہ یہ کہ یہ جو صفتیں بیان ہوتی ہیں یہ ایک اور مطلب بھی ہے، یہ تھوڑا سا اور ٹچ کر رہا ہے اس کی کانٹینٹس کو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. وہ اس طریقے سے ہے کہ بعض اوقات سورہ کے اندر کوئی چیز آتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے، اور ہم جو اس حکم کو سمجھنے میں مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی نیگیٹو تھاٹ بھی اس کی وجہ سے آ سکتا ہے. مثلاً خدا متعال نے فرض کیجئے کسی آئے کریمہ کے اندر قصاص کا حکم دیا. اب وہ جو قصاص کا حکم دیا خدا نے، تو ہمیں اس میں، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کسی انسان کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ بے رحمی ہے. صحیح. تو اس کے ذہن میں بے رحمی کا تصور آ رہا ہے قصاص سے. صحیح نہیں ہے یہ بات. قصاص بے رحمی نہیں ہے، انسان کے اوپر رحم ہے تاکہ دوسرے لوگ یہ ظلم نہ کریں دوسرے انسانوں کے اوپر. سزا کا نظام ضروری ہے، لیکن ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ یہ بے رحمی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس سورہ کے شروع میں یا اینڈ میں اس مسکنسیپشن کو دور کرنے کے لیے کوئی آیت ہوگی.
ماشاءاللہ.
صحیح ہے. بس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی کسی سورہ کو پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حکم آتا ہے، اس حکم کی وجہ سے میرے اور آپ کے ذہن میں کوئی مسکنسیپشن آ سکتا ہے. اس مسکنسیپشن کو دور کرنے کے لیے اس سورہ کے شروع میں یا اینڈ میں کوئی نہ کوئی آیت موجود ہوگی. صحیح. اس آئے کریمہ نے، اس سورہ مبارکہ نے شروع کیا ہے سبحا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے وہ خدا کی تسبیح میں مشغول ہے.
صحیح.
اب ہمارے پاس کتنی دیر ہے؟ افطار کا ٹائم کیا ہے؟ 51. تو ہمارے پاس میرے خیال میں ابھی 10 منٹ ہیں. تو میں اس 10 منٹ میں اب اس مطلب کے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہوں جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں اس کو ضائع نہیں کروانا چاہ رہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو کم از کم ٹچ ضرور کر لیے. یہ سبحا کیا ہوتا ہے؟ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو آخر میں لا کر ایک امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کہ لوگوں کو روزہ رکھے ہوئے کئی گھنٹے ہو چکے ہیں، تو ان کے جسمانی حالت اتنی کمزور ہو گئی ہوگی کہ اب ذہن کے اوپر اتنا بوجھ ڈلوانا شاید کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ یہ کہ کل بھی یہی ہونا ہے، کل بھی یہی ہونا ہے، تبدیلی تو کوئی بھی نہیں آ رہا، تو بہتر ہے کہ ابھی کر لیا جائے. پھر یہ تسبیح بہت عجیب لفظ ہے. تسبیح کا روٹ اگر اس کے مصدر میں جائیں، ہاں یہ بھی میں عرض کرنا بھول گیا، ایک سورہ میں مصدر بھی آیا ہوا ہے سبحان کا، کہاں پر؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، صحیح؟ یہ سبحان، سبحا، یسبح، سبح اسم، یہ قرآن کریم میں بہت ہے، صحیح؟ اور ہماری نماز میں ہے یا نہیں ہے؟ اصلاً جتنا پوچھو ہے، سبحان ربی العظیم بحمده، سبحان ربی العلی بحمده، یعنی دو لفظ جو اس معاملے میں ہماری زندگیوں سے لگے ہوئے ہیں، ان میں ایک سبحان ہے اور دوسرا حمد، صحیح؟ سبحان اور حمد میں فرق کیا ہے؟ اور ہم تسبیح بی بی کی جو پڑھتے ہیں اس میں 33 ٹائمز ہم نے حمد کہنا ہے اور پھر 33 ٹائمز ہم نے سبحان بھی کہنا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہوا پھر؟ اور وہ فرق اتنا زیادہ ہے کہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ 33 ٹائمز، تو مثلا اگر ایسے میں کہہ رہا ہوں بچکانا سوال کہ بھائی اگر میں سبحان ہی کہنا تھا تو پھر حمد کی جگہ علیم کہہ دیتا، یہ حمد کیوں ہے اس کے ساتھ، صحیح؟ اب میں صرف سبحان کے اوپر بات کرتا ہوں، کل انشاءاللہ حمد کو اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے. آئے کریمہ میں حمد نہیں آیا ہوا، اس آئے کریمہ میں سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو حمد نہیں ہے یہاں پہ، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ سبحان کے ساتھ حمد بہت زیادہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ سبحان کا مطلب کیا ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، یہاں پہ انٹرسٹنگ ایک کام ہوتا ہے جو مجھے بڑا مزدار کام ہے لیکن بہت پیچیدہ، وہ عربک کی لنگوسٹک کے اوپر کام کرنا، جس کو اور لنگوسٹک میں بھی جس کو لیکسیکوگرافی کہتے ہیں، یعنی ایک ورڈ کو ہی لیں اور اس ورڈ کو کریدنا شروع کر دیں، تو یہ جو عربک لیکسیکوگرافی ہے یہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. اب یہ جو لفظ ہیں آپ کے پاس، دیکھیں چار لفظ اپنے ذہن میں رکھ لیجیے، چاروں کے قرآنی روٹس ہیں، سبحان، سبحا، یسبح، سبح اسم ربک السبح. ان سب کا روٹ سین، بے اور ہا میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تین لفظ جو کیا کہتے ہیں، تین الفابیٹ جس کو آپ کہیں گے حروف، یہ تین حروف اس میں کامن ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا جو روٹ بن رہا ہے وہ ایک ورڈ سے نکل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں سباحا، ٹھیک ہے؟ سین بے ہے، اس میں ایک لفظ بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں سباحا، اور سباحا کو اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو انٹرسٹنگلی اس کو کہتے ہیں سوئمنگ، صحیح ہے؟ اب کیا تعلق بنے گا سباحا اور سوئمنگ کا، صحیح ہے؟ تو یہ جو سوئمنگ ہے یہ کیا ہے؟ سباحا یا سوئمنگ، یہ اس میں یہاں پہ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ تو اس میں دو جگہیں ہیں، یہ جو سباحا کا فینومینا ہے یعنی سوئمنگ کا، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ ایک آدمی ساحل سے سوئمنگ کرنا شروع کرتا ہے اور وہ تیرتا ہوا آگے چلا جاتا ہے تو وہ چلتے چلتے غائب ہو جاتا ہے، صحیح ہے؟ تو وہ جب وہ جو تیر رہا ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ تیرنا شروع کرتا ہے اس کا ڈسٹینس ساحل سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے اتنا ہو جاتا ہے جیسے وہ ساحل سے ڈسکنیکٹڈ ہو جاتا ہے اور کسی اور جگہ کے اوپر تقریباً غائب ہو جاتا ہے. ایک سباحا کا مطلب یہ ہے. اچھا، ایک سباحا کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیر رہا ہے، تو تیر رہا ہے کا مطلب کیا ہے؟ وہ پانی سے لڑ رہا ہے کیا؟ نہیں، پانی سے لڑتا نہیں ہے، وہ پانی کی جو کوالٹیز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک آبجیکٹیو کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے، صحیح ہے؟ پر سباحا کے اندر دو میننگز ہیں، ایک تو یہ کہ وہ بندہ پانی سے لڑتا نہیں ہے، پانی کی کوالٹیز کو استعمال کرتا ہے اپنے آبجیکٹیو کے لیے اور وہ اس طرف بڑھتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ کنارے سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرتا ہے اور کسی اور افق میں اپنے آپ کو غائب کر دیتا ہے، صحیح ہے؟ اگر کوئی اللہ کی تسبیح کرے تو یہ دو چیزیں ہوں گی،
ماشاءاللہ
کہ وہ اس کائنات کو جو ساری کی ساری خدا کی مرضی پہ چل رہی ہے پانی کی طرح استعمال کر کے اپنے آپ کو خدا کی طرف لے جائے گا،
ماشاءاللہ
پوری کائنات اس کا ساتھ دے گی پھر، جیسے پانی اس سوئمنگ کرنے والے کا ساتھ دیتا ہے، اور یہ جو سوئمنگ کرے گا یہ کیا کرے گا؟ یہ اپنے آپ کو اپنی میٹیریل ایگزسٹنس سے ڈسکنیکٹ کر کے الہی ایگزسٹنس کے اندر غرق کر لے گا. یہ تسبیح کا اثر ہونا چاہیے،
ماشاءاللہ
تسبیح نہیں یہ کرنا ہے. تو اب یہ جو تسبیح ہے اس کا مطلب یہ تو ہو گیا لنگوسٹک کا اور ہم نے لیکسیکوگرافی سے مدد لی. خود تسبیح اور اللہ کی تسبیح اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ایک ورب ہے سبحا یسبح سبح اور سبحان, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحان کا مطلب کیا ہے؟ سبحان کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات نقص اور عیب سے پاک ہے. ٹھیک ہے, خدا کی ذات نقص اور عیب سے پاک ہے. اچھا ابھی وہ ذہن میں رکھیے گا اس سوئمنگ والی بات کو, ہم اس تک لانے کی کوشش کریں گے. خدا کی ذات نقص اور عیب سے پاک ہے. اچھا ہم یہ دو لفظ کیوں کہتے ہیں نقص اور عیب, اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ بھی انٹرسٹنگ ہے نا کہ بھئی یہ دو لفظ کیوں, حشر و نشر ہے دو لفظ تھے, تو یہ نقص اور عیب کیا ہے؟ نقص اس چیز کو کہہ سکتے ہیں جس میں خود کوئی خرابی نہیں ہے, انوائرمنٹ میں فٹ نہ ہو اسے نقص کہتے ہیں. مثلا آپ کے پاس کارپیٹ تھا مثلا 4x4 feet کا, 4x4 meter کا کمرہ تھا آپ کا, لیکن آپ جو کارپیٹ لیا ہے وہ 4x3 ہے, کارپیٹ بہت اچھا ہے, اس کمرے کے لیے فٹ نہیں ہے, تو یہ ناقص ہے. لیکن اگر خود کارپیٹ ہی غلط ہو اس میں کوئی خرابی ہو تو وہ کیا ہے؟ پھر وہ عیب ہے. وہ نہ خدا میں نقص ہے نہ خدا میں عیب.
ماشاءاللہ
اگر ہم ایسا سمجھ پائیں کہ خدا نہ نقص ہے نہ عیب ہے تو خدا سبحان ہے. پھر سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب اس بات کا عقیدہ ہے کہ نہ خدا میں نقص ہے نہ خدا میں عیب ہے. صحیح, یہ سبحان ہے. اس میں میں پھر کہاں ہوں, مجھ سے کیا رابطہ ہے اس کا؟ ٹھیک ہے, خدا وہ ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے, مجھ سے کیا رابطہ ہے اس کا؟ ہاں مجھ سے اس کا رابطہ یہ ہے کہ جس میں کوئی نقص نہیں ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے تو ناقص کو کس سمت بڑھنا ہے؟ اس کی سمت بڑھنا ہے. بس جیسے ہی کوئی کہتا ہے سبحان اللہ خدا میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نقص و عیب مجھ میں ہے اور اس کو برطرف کرنے کے لیے مجھے اس کی طرف بڑھنا ہے. اب سوئمنگ آ رہی ہے, اب سوئمنگ آ رہی ہے. تو مجھے اپنے آپ کو اپنے نقص اور عیب سے ڈسکنیکٹ کرنا ہے جیسے سوئمر ساحل سے ڈسکنیکٹ کرتا ہے, اور اپنے آپ کو اس وادی میں غرق کرنا ہے جس میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے. اچھا جب میں یہ کام کروں گا تو سباہ کا دوسرا چیپٹر پانی سے لڑنا ہے یا پانی مجھے مدد دے گا؟ یہ پوری کائنات خدا کی تسبیح کر رہی ہے, اگر میں بھی تسبیح کروں گا تو یہ کائنات میری مدد کرے گی خدا کی طرف بڑھنے میں. کیسے مدد کرے گی؟ اس میں تو امتحان بھرے ہوئے ہیں. کس نے کہا کہ امتحان روکتا ہے؟ امتحان انسان کو اور بڑھاتا ہے خدا کی سمت. بس یہاں کوئی چیز نہیں ہے اس کائنات کے اندر جو انسان کو خدا کی سمت بڑھنے سے روکتی ہو. واحد چیز جو انسان کو خدا کی سمت بڑھنے سے روکتی ہے وہ خود یہ ہے, ورنہ کوئی چیز نہیں روکتی, سب خدا کی طرف بڑھاتے ہیں. جو سب بہ لہو ما فی السماوات و الارض, جو کچھ زمین و آسمان میں سب خدا کی تسبیح کر رہے ہیں. صحیح, اب یہاں پہ ٹائم ختم ہے, صرف یہاں پہ ایک ایڈیشن ہے, وہ یہ کہ تسبیح ارادی ہوتی ہے یا غیر ارادی ہوتی ہے؟ انٹینشنل ہونا چاہیے. تو اگر کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے تو یہ اپنے ارادے سے کر رہے ہیں یا بے ارادہ کر رہے ہیں؟ اگر یہ بے ارادہ کر رہے ہیں تو خدا نے ان کو تسبیح کیوں کہا؟ اور اگر یہ ارادے سے کر رہے ہیں تو یہ ہمیں ان میں تو ارادہ نظر نہیں آ رہا ہے. صحیح, اس کو ہم انشاءاللہ کل عرض کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے, گرچہ افطار کے نزدیک آ گئے الحمدللہ رب العالمین, دعا کی اچھا قبولیت کا وقت ہے. 10 مرتبہ اللہ کا نام لیتے ہوئے خدا کو پکارتے ہیں, بسم اللہ عظیم العظم العز الاجل الاکرم. یا اللہ 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 پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، قرآن کریم کا واسطہ، اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، دنیا اور آخرت میں قرآن و اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ خداوندہ ہمارے دل تیری نورانیت کے منتظر ہیں پاک پروردگار، ہمارے قلوب کو ہمارے مرحومین کی قبور کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے دلوں کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی تیری تیاری نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، مرنے سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، ان کے نام کے صدقے میں، قرآن کے صدقے میں، وقت کے امام کے صدقے میں، ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، دنیا کے مظلوم بالاخص فلسطینی اس مشکل میں مبتلا ہیں، پاک پروردگار تجھے اس مقدس وقت کا واسطہ، خدا تجھے وقت کے امام کا واسطہ، ان مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ پاک پروردگار، ان مظلومیت کی مظلومیت دور کرنے والے وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ نبیک و عترته الطاہرین۔